آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کی کار فرمائی اور ضرورت توحید پر گفتگو کی تھی، اور یہ بیان کیا تھا کہ اگرچہ یہ مظاہر قدرت، یہ چاند اور سورج اور یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر صرف اسی پر بھروسہ کر لیا تو کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ نہ بنائے، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ اس کے نبی کی ذات ہوتی ہے۔ آج اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ نبی کی ذات ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق فرمایا تھا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، وہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، ان کا خالق اور مالک کون ہے، اور اس نے انسانوں کو کس لیے تخلیق فرمایا، اور یہ ساری معرفت یہ اللہ کے نبی کے وجود کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اسی اعتبار سے ضرورت نبوت کے حوالے سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف، ان کے خصائص، ان کی حقیقت، ان کا منصب، اس حوالے سے مختصر گفتگو میں کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی اور رسول تو ہماری عقائد کی کتابوں میں ہے، اور یہ تعریف کی گئی کہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ نبی اور رسول وہ انسان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا۔ یہ نبی کی تعریف ہے۔ اب وہ تبلیغ احکام، ان کا تعلق عبادات سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اور عقائد سے بھی ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمارے لیے غیب ہیں، اس کی تبلیغ بھی اللہ کا نبی کرے گا اور ہم تک اس بات کو پہنچائے گا، اور ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ جو چیزیں نبوت کے حوالے سے مجھے بیان کرنی ہیں، ان میں الوہیت اور نبوت میں کیا فرق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی میں کیا فرق ہے، حقیقت نبوت کیا ہے، نبی کی حقیقت کیا ہے، منصب نبوت کیا ہے، اعجاز نبوت کسے کہتے ہیں، علوم نبوت کیا ہے، نبی کو کون کون سے علوم عطا کیے گئے، عصمت نبوت کیا چیز ہے، خصائص نبوت کسے کہتے ہیں، ضرورت نبوت، یہ چند چیزیں، ان پر مختصر ہم کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ الوہیت اور نبوت میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی وہ بندے اور مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات از خود اس کے پاس ہیں، کسی کے دیے سے نہیں ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بھی سمیع ہے، سننے والا ہے، اور بندے بھی سننے والے ہیں، ہم اور آپ بھی سننے والے ہیں، سمیع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی بصیر ہے، دیکھتا ہے، اور ہم اور آپ بھی بصیر ہیں۔ تو پھر فرق کیسے ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا سننا اور دیکھنا از خود ہے، کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے، اور ہم بندوں کا دیکھنا اور سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، تو اگرچہ سمیع ہم بھی ہیں لیکن ہماری سماعت، ہمارا سننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا یہ از خود ہے۔ اب آئیے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حقیقت کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حقیقت کو سوائے اس نبی کے کوئی اور نہیں جانتا، یا سوائے نبی کے نبی کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو تعریف ہم نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی وہ کون ہے، تو وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا۔ اور نبی اور رسول کی تعریف میں بھی فرق ہے۔ نبی وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوتا ہو، اور رسول وہ ہے کہ جس پر وحی کا نزول بھی ہو اور جسے کتاب بھی عطا کی گئی ہو۔ تو رسول وہ ہے کہ جس پر وحی بھی آتی ہو اور جسے کتاب بھی عطا کی گئی ہو، اور نبی وہ ہے کہ جس پر وحی آتی ہو، کتاب اس کے پاس نہ ہو۔ اور وحی اس کی مختلف صورتیں ہیں جو کتابوں میں ہمیں احادیث مقدسہ میں ملتی ہیں، کہ وحی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ خواب میں کچھ بیان کر دیا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خواب میں کوئی چیز بتا دی جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ہمارے خواب سچے نہیں ہوتے۔ اگر ہم کوئی خواب ایسا دیکھ لیں کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد ہم اس کام کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ چونکہ خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے لہذا ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے خواب سچے نہیں ہوتے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ جسے بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ ایک گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، ایک وحی کی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وحی جو نبی کے دل میں القا کر دی جائے، کوئی فرشتہ نازل نہ ہو بلکہ اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات القا کر دی جائے، وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ اور ایک صورت وحی کی یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس نبی کے پاس آئے، جیسے حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے۔ اور اس کی بھی دو صورتیں تھیں، ایک تو وہ کسی عام آدمی کی شکل میں آتے، جیسے ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک اعرابی حضور کے پاس آئے، سوالات کیے، کچھ بات چیت کی اور چلے گئے، اور ان کے بعد حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضور نے خود ہی فرمایا کہ وہ جبریل تھے۔ اور ایک صورت یہ کہ حضرت جبریل امین کسی صحابی کی صورت میں تشریف لاتے اور دیگر صحابہ کو معلوم نہ چلتا کہ یہ آنے والے وہ صحابی رسول ہیں یا جبریل امین ہیں، جیسے ایک صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی، بڑے حسین و جمیل صحابی تھے اور بڑے لحیم شہیم تھے، ان کی صورت میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے۔ تو ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اپنی اصل شکل و صورت میں تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر دیدار کے خود کلام فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، ایک وحی کی صورت یہ ہے۔ اور ایک وحی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے کلام فرمائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ نیند کی حالت میں کلام ہو، کہ جسے معراج منامی کہا جاتا ہے، کہ معراج علماء فرماتے ہیں کہ کئی معراجیں ہوئیں، بعض جو معراجیں تھیں وہ معراج منامی تھیں یعنی خواب میں ہوئیں، اور ایک معراج جسمانی ہوئی جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ تو ایک وحی کی قسم یہ ہے کہ جبریل امین کے علاوہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وحی لے کر کے نازل ہوتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحی کی مختلف قسمیں ہیں، تو نبی وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول ہو وہ نبی ہے اور جس کو وحی کے ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس کے بعد آئیے منصب نبوت کیا ہے، تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا انی جاعلن فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نبی یہ زمین پر اللہ کا نائب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نائب ہے کہ اس کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اس کا فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اس کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور یہ سارا مفہوم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات سے ملتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ہوا، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں وحی الہی کے تحت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے، کفار و مشرکین نے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ یا عبداللہ، تمہارے نبی کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غیظ و غضب کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی پیار و محبت کے عالم میں ہوتے ہیں، لہذا تم ہر بات مت لکھا کرو، بلکہ جب وہ کہیں کہ یہ وحی ہے صرف اسے لکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں اسے لکھ لیا کرتا تھا، لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہارے نبی پر حالت کبھی مختلف ہوتی ہے، لہذا تم ہر بات مت لکھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، جو کچھ میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کر، اس لیے کہ میری زبان پر سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس زمین پر ایسا نائب ہے کہ نبی کا قول اللہ کا قول ہے، نبی کا فعل اللہ کا فعل ہے، نبی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے سورہ نساء میں فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور سورہ فتح میں ایک جگہ ارشاد ہوا بیت رضوان کا واقعہ، پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اور یہ سورہ فتح میں اس کا واقعہ مذکور ہے، مفسرین نے بڑی تفسیر سے اسے بیان کیا، میں اسے اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بیعت لی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ لوگوں نے جو بیعت کی اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے دست قدرت پر بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نائب ہوتا ہے کہ اس کا قول اس کا فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اور فعل ہوتا ہے۔ اب آئیے اعجاز نبوت، اللہ کے نبی کو معجزات عطا کیے گئے، اور یہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس معجزہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی سچا نبی بھی اپنی نبوت کا اظہار کرے تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ثبوت کے لیے معجزات سے انبیاء کی تائید فرمائی۔ اب بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ معجزے پر نبی کا اختیار نہیں ہوتا، نبی معجزے کے وقت، معجزے کے اظہار کے وقت با اختیار نہیں ہوتا، بلکہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے کاتب کے ہاتھ میں قلم کام کرتا ہے کہ جیسا لکھا ہوا دیا گیا ویسا لکھ دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نبی معجزے کے وقت بھی با اختیار ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اسے اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ معجزات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ کہ جو نبی کے فعل سے ہو، جیسے ایک جنگ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک نکل گئی، اپنی جگہ سے جب نکل گئی وہ اپنی آنکھ کو پکڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے انہیں قریب بلایا، اپنا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھ پر لگایا، آنکھ اس طریقے سے پہلے کی طرح فٹ ہو گئی اور بالکل طریقے سے وہ دیکھنے لگے۔ تو یہ نبی کا فعل تھا، یہ معجزہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو لگا دیا۔ اسی طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر صحابی رسول حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی الگ ہو گئی، وہ اپنی پنڈلی کو اٹھائے ہوئے جلد اور کھال کے سہارے سے اپنی پنڈلی کو اٹھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پنڈلی کو اس کی جگہ پر رکھا اور اپنا لعاب دہن مبارک اس پنڈلی کی جگہ پر، اس کٹے ہوئی جگہ پر جب لگایا، وہ پنڈلی پہلے کی طرح درست ہو گئی۔ تو یہ وہ معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دکھا، یہ حضور کے اختیار میں تھا، اور جو فعل نبی کے ہاتھ سے ہو وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جس طریقے سے ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، ہمارا چلنا یہ ہمارے پیروں کے اختیار میں ہے، کسی چیز کو اٹھانا اس میں ہمارا اختیار ہے، کوئی کام کرنا اس میں ہمارا اختیار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ اختیار تو ہمارا ہے اور حقیقت میں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن کرتے ہمارے ہاتھ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے ہر شے ہوتی ہے، نبی کا معجزہ یہ بھی اللہ کے اختیار سے ہے، لیکن جس طریقے سے ہمیں کام کرنے کا اختیار ہے اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو معجزات کا اختیار ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ بات کو سمجھ نہیں سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک معجزے کی قسم تو یہ کہ جو نبی کے ہاتھ سے ہو، جو نبی کا فعل ہو، اور ایک معجزے کی قسم یہ ہے کہ جس میں نبی کے فعل کا دخل نہ ہو۔ وہ کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا کلام کا وحی کی صورت میں نزول، اس میں نبی کے فعل کا دخل نہیں ہے۔ یہ بھی اگرچہ معجزہ ہے لیکن اس میں نبی کے فعل کا دخل نہیں ہے، لیکن جس میں نبی کے فعل کا دخل ہے نبی اس میں ضرور با اختیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے انبیاء کی تائید کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے، اور کسی اور شخص کو معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ اعجاز نبوت ہے۔ اب آئیے علوم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کون کون سے علوم عطا فرمائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تمام علوم عطا فرما دیے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل عطا کی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی شے کے ادراک کے لیے عقل سے بڑھ کر ایک اور شے عطا کی کہ جس کی مدد سے وہ آنے والے واقعات کے علم کو جان لیتے ہیں، وہ غیب کی باتوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے وہ غیب نہیں ہیں، اور وہ آنے والے واقعات کو جان لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل کے بعد ایک وصف ایسا انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوتا ہے کہ وہ غیب کا علم جان لیتے ہیں۔ اب آئیے غیب کے علم میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب اضافی اور ایک ہے غیب مطلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیب اضافی کیا ہے؟ غیب اضافی یہ ہے کہ بعض پر وہ غیب ہو اور بعض پر ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں کہ غیب اضافی یہ ہے کہ فرشتے، جنت، دوزخ یہ انسانوں کے لیے غیب ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن فرشتوں کے لیے غیب نہیں۔ فرشتے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتے جنت کو دیکھتے ہیں، فرشتے دوزخ کو دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ غیب اضافی کہ جو بعض پر غیب ہو اور بعض پر ظاہر ہو. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس, شہوت, غضب, یہ فرشتوں کے لیے غیب ہیں. فرشتے نہیں جانتے شہوت کیا ہوتی ہے, فرشتے نہیں جانتے گناہ کیا ہوتے ہیں, فرشتے چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے, فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی, فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی. تو یہ چیزیں فرشتوں پر غیب ہیں لیکن انسان پر ظاہر ہیں. ہم جانتے ہیں بھوک کی شدت کسے کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے غیب اضافی, جو بعض پر غیب ہو اور بعض پر ظاہر ہو, اور ایک ہوتا ہے غیب مطلق, یعنی ایسا غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں میں سے. لہذا کئی جگہوں پہ ارشاد ہوا, اور ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ عالم الغیب, اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے, غیب کا علم جاننے والا ہے, وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے, سوائے اپنے رسول کے وہ کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے غیب پر اعتراض کیا, علماء نے بہت اچھے جوابات ان کو دیے. علماء فرماتے ہیں کہ اسی قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان اور اس کی ذریت کو اس بات کا علم دیا کہ وہ تمام دنیا کو دیکھیں. تو فرماتے ہیں جب شیطان اور اس کی ذریت کو اتنا علم دے دیا گیا کہ وہ ساری دنیا کو دیکھیں, تو کیا نبی کا علم اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تمام غیب کے علوم عطا فرمائے, وہ غیب جو لوگوں پر پوشیدہ ہے اور وہ غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. اور اس کے بعد آئیے ایک خاصہ ہے عصمت نبوت. عصمت نبوت, عصمت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود گناہ سے بچے رہنا, اسے عصمت کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, تو عصمت نبی یہ بھی نبی کا خاصہ ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہاں بھی دھوکہ کھایا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے لوگوں اگر تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے, فاتبعونی, تو تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم حضور کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. تو فرماتے ہیں کہ رب کریم تو یہ کب فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے تو ہمارے نبی کی اطاعت کرو. اور فرماتے ہیں کہ اگر نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا تھا تو پھر گناہ کی بھی اتباع ضروری ہوگی, اس لیے کہ قرآن میں فرمایا فتبعونی, ہمارے نبی کی اتباع کرو. تو اگر نبی سے معاذ اللہ گناہ سرزد ہو تو پھر گناہ کی بھی اتباع کرنی ہوگی, اور گناہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. تو فرمایا اسی لیے نبی سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ گناہ یہ نبی سے اس لیے بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو گناہگار ہے اس کی گواہی معتبر نہیں, وہ مردود شہادت ہے. اگر کوئی گناہگار ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اور نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے. تو اگر یہ مانا جائے کہ ان سے معاذ اللہ گناہ سرزد ہو تو پھر ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی, تو کس طریقے سے لوگ اللہ کے بارے میں جانیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ باطل ہے, نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. اور بھی بے شمار مثالیں علماء نے بیان فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ عصمت نبوت, نبوت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ نبی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک ہے خصائص نبوت, نبیوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہم انسانوں میں اس قدر بلند درجے کے حامل ہیں کہ ہماری اور ان کی صفات میں اتنا فرق ہے کہ حواس خمسہ دیکھنا، سننا، چھونا، ذائقہ کسی کا محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ ہم بھی رکھتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی یہ حواس ہیں، تو ہمارے حواس میں ان کے حواس میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بہت فرق ہے، ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ہر شے کا مشاہدہ کروا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں جس طرح تمہارے سامنے سامنے سے دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو کیا ہماری آنکھیں ویسا دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہماری سماعت اور ان کی سماعت میں بہت فرق ہے، ہم تو قریب کی چیزوں کو سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی سماعت کا یہ عالم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہوا پر آپ کی حکومت تھی، ہوا پر آپ سفر کر رہے تھے اور اونچائی پر سفر کر رہے تھے، بہت دور ایک زمین پر ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے چونٹی کی اس آواز کو سن لیا، اور سننے کے بعد وہ مسکرا دیے، تو کہاں ہوا میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کہاں بہت فاصلے پر ایک چونٹی اور اس کا کلام کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، تو کان ہمارے بھی ہیں، سماعت ہماری بھی ہے، لیکن ہماری سماعت میں اور ان کی سماعت میں کتنا فرق ہے؟ سونگتے ہم بھی ہیں، یہ حس ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم سونگ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں خوشبو ہے، لیکن ہماری گویا اس حس میں، ہماری حصے شامہ میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سونگنے کے حس میں کیا فرق ہے؟ ہم تو قریب کی چیزوں کو سونگتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں ذکر ہے کہ میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اور ہماری سماعت میں بے حساب فرق ہے، اللہ کے انبیاء کے حواس خمسہ اور ہمارے حواس خمسہ میں بہت فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبوت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا جو عام انسانوں کو عطا نہیں کیا۔ اب آئیے، نبوت کی ضرورت کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، کہ یہ مظاہر قدرت بنائے اور فرمایا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نشانی ہے، آسمان سورج چاند میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب آدمی ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر نبوت کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر ان چیزوں کو کوئی معیار بنا لے اور صرف اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت چاہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں، تو معرفت کس طرح حاصل کریں؟ اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اور بندہ مخلوق ہے، وہ ادنا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور کسی اعلیٰ اور ادنا میں جب کوئی تعلق ہو، جب فیض پہنچانے کا ذریعہ، کوئی فیض پہنچانے کا سلسلہ ہو، تو ان دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، کوئی ایک مناسبت ضرور ہو کہ یہاں سے فیض ملے اور یہاں فیض پہنچے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، بندے مخلوق ہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا فیض یہ بندوں تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایسا واسطہ ضروری ہے کہ جو اللہ سے بھی وصل رکھتا ہو، وہ بعض صفات میں اللہ تبارک و تعالی سے وصل رکھتا ہو اور بعض صفات بندوں میں شامل رکھتا ہو، تو وہی ایسی ذات ہوتی ہے جو بندے کو خدا سے ملا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ پانی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اگرچہ آسمان سے برسے لیکن زمین کی تہ میں جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اگرچہ کنویں کی تہ میں روشن کی جائے لیکن بڑھتے بڑھتے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے اور پانی کی خاصیت نیچے جانا ہے، تو اگر کوئی یہ چاہے کہ پانی آگ کی طرح بلند ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہے کہ پانی آگ کی طرح گرم ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اسے ایک شے ایسی لانی ہوگی، ایک برتن ایسا لانا ہوگا کہ جو ایک طرف آگ سے ملے اور دوسری طرف پانی سے ملے، اگر براہ راست آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک برتن لو اور اس میں پانی بھرو اور برتن کے نیچے آگ کو روشن کرو، وہ آگ جب برتن کو گرم کرے گی اور وہ برتن جب پانی کو گرم کرے گا تو وہ پانی اگرچہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کی تہ میں جاتا ہے، لیکن جب اس برتن کو بیچ میں لے کر آ گئے، اب آگ کی تپش نے برتن کو گرم کیا، برتن نے پانی کو گرم کیا، اب وہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر جانے لگ گیا، تو جو خاصیت پانی کی نہیں، اس برتن کی وجہ سے آگ نے وہ خاصیت پانی میں پہنچا دی، اب وہ بخارات بن کر آسمان پر گیا اور آسمان سے وہ میٹھے پانی کی صورت میں برسا، اگرچہ وہ کھارا پانی ہو لیکن اگر آپ اس کو آگ میں گرم کریں، وہ بخارات بن کر جب آسمان پر جائے گا، جب وہ برسے گا، اگرچہ وہ کھارا تھا لیکن اب جب برسے گا تو میٹھا برسے گا۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے پانی کی خاصیت نیچے گرنا تھی لیکن اس کو بلندی پر پہنچانے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت پڑی، تو فرماتے ہیں کہ بندہ بہت پست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اعلیٰ ہے، بندے کو رب تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی ایک ذات کی، اور وہ ذات ہے اللہ کے نبی کی، کہ اس نے بندے کو رب تک پہنچا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بندے میں کمالات ہیں لیکن اس کمالات کو پہنچانے کے لیے بھی ایک ذات کی ضرورت تھی۔ فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، اور اس کمال کو کسی نے، اس کو جب تک وہ شے نہیں تھی اس نے اس کو کمال تک نہیں پہنچایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے پیاس کو دیکھا، ایک بدبودار چیز ہے، اس کو کھائیں تو اس کی بو کھاتے وقت بھی آپ کو محسوس ہوگی، کھانے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کی بو محسوس ہوگی، لیکن اس پیاز میں بھی ایک خاصیت ہے اور اس کو اچھا کرنے کے لیے ایک خاصیت ہے، لیکن جب تک آپ اس ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے، آپ اس بدبودار پیاز کو خوشبو میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ اسی پیاز کو اگر تھوڑے سے گھی میں ملا کر اور آگ پر گرم کر دیا جائے تو اگرچہ یہ وہی پیاز ہے کہ جس کے کھانے سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے گھی میں ملا دیا گیا، اسے ذرا سی آگ دکھا دی گئی، ذرا سا اسے گرم کر دیا گیا، اب وہی پیاز خوشبودار بن جاتی ہے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تل، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، لیکن اسی تل کو اگر رات بھر پھولوں کی آغوش میں چھوڑ دیا جائے، رات بھر اسے گلاب کے پھولوں میں رکھ دیا جائے، صبح اس تل کا جب تیل نکالیں گے اس میں گلاب کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ چیزوں کی خاصیتیں ہیں لیکن وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتی، ضرورت ہوتی ہے ایسی ذات کی جو ان چیزوں کو ان کے کمال تک پہنچا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندوں کا پہنچنا مشکل تھا، نبی کی ذات ایسی تھی کہ جس نے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی، لیکن اس آنکھ سے ہم اس وقت ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خارجی نور ہو، اگر لائٹ چلی جائے تو آنکھ کا کام تو یہ ہے کہ وہ دیکھے، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہی آنکھ ہمیں کچھ نہیں دکھاتی، لیکن اگر خارجی نور آ جائے، ٹیوب لائٹ روشن ہو جائے، تو یہی آنکھ ہمیں پھر دکھانے لگ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خارجی نور کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ ایک مخفی خزانہ تھا، ضرورت تھی کہ اسے پہچانا جائے، تو آفتاب نبوت کے خارجی نور کی مدد سے انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ گیا۔ اور فرماتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم عقل کے اعتبار سے دیکھیں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور وہ گاڑی تیزی سے دوڑ رہی ہو تو ایسا لگے گا کہ آس پاس کھڑے درخت یہ بھی چل رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، درخت پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ضرورت تھی کہ اس آنکھ کو عقل عطا کی جائے انسان کو، تاکہ آنکھ جو دھوکہ کھا رہی ہے کہ کھڑے ہوئے درخت اسے چلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، تو عقل عطا کی کہ عقل فیصلہ کرے کہ یہ درخت چلتے نہیں ہے بلکہ تم چل رہے ہو۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے آنکھ کی اصلاح کے لیے عقل کو پیدا کیا گیا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، اور عقل کی اصلاح کے لیے نبوت کی ضرورت پڑی اور نبی کو بھیجا گیا تاکہ لوگ عقل کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان کی اصلاح کر دے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی عقل سے جب فیصلے کرتا ہے تو بسا اوقات غلط فیصلے کر جاتا ہے، لیکن نبی کا جو ارشاد ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ علماء نے ایک لطیفہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پانچ اندھے رہتے تھے، ان پانچ اندھوں کو کسی نے کہا کہ باہر ہاتھی آیا ہوا ہے، چلو ہاتھی کو چل کر کے دیکھ لو۔ جہاں سے فرماتے ہیں کہ ایک نابینا جب گیا اور جانے کے بعد اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا، اس نے ہاتھی کی سونڈ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور واپس چلا گیا۔ دوسرا اندھا آیا، وہ جب آیا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر لگا، وہ ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر پھر واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا اندھا آیا، آنے کے بعد جب ہاتھی کو دیکھا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر لگا، اس نے ہاتھی کے کان پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ اپنے مقام پر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چوتھا آیا، اس نے ہاتھی کے پیر کو ہاتھ لگایا، اوپر سے نیچے تک ہاتھی کے پیر کو دیکھا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ پانچواں آیا، اس نے ہاتھی کی دم پر ہاتھ لگایا اور ہاتھی کی دم پر ہاتھ لگا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد کسی نے ان پانچوں کو پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہاتھی کو دیکھا؟ ان پانچوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ہاتھی کو دیکھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ذرا تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہاتھی کو کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایسا ہے کہ گویا میرے ہاتھ کی یہ چھڑی، اوپر سے موٹی نیچے سے پتلی۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ اس نابینا نے، اس اندھے نے ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا ہے، جبھی تو یہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسی میری چھڑی، اوپر سے موٹی نیچے سے پتلی۔ دوسرے سے کہا کہ تم بتاؤ کہ ہاتھی کو تم نے کیسا پایا؟ اس نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ کہنے لگا ہاتھی تو ایسا ہے جیسے میرے اس کمرے کی دیوار، یہاں سے وہاں تک بالکل سیدھی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس نے ہاتھی کے پیٹ پر ہاتھ لگایا ہوگا۔ تیسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے ہاتھی کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا ہاتھی تو ایسا ہے جیسے کوئی چھال ہے، کوئی چھاننے کی چھال ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ چوتھے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے ہاتھی کو کیسا پایا؟ وہ نابینا کہنے لگا ہاتھی تو ایسا ہے جیسے ہمارے اس گھر کا پلر، جیسے یہ ستون۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس نے ہاتھی کے پیر کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ پانچویں سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم نے ہاتھی کو کیسا پایا؟ وہ اندھا کہنے لگا ہاتھی تو بالکل ایسے جیسے ہماری جھاڑو۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ اس نے ہاتھی کی پونچھ کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں نے جب عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانچنے کی کوشش کی، جب عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی، تو لوگ اسی طریقے سے دھوکہ کھا گئے۔ اب ضرورت تھی کہ کسی نبی کی جو لوگوں کو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندازے ہیں جبکہ اللہ کا نبی اٹل بات بتاتا ہے۔ بعض جگہوں پر ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ بظاہر ہم بھی اس وقت اس پر اعتبار نہیں کرتے اور یہ صرف ہماری عقل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر مرض کی تشخیص کر کے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، دو دن کے بعد مریض آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا دی اس سے تو مجھے تکلیف بڑھ گئی۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ جو پہلے میں نے تشخیص کی تھی وہ غلط کی تھی، اب ڈاکٹر دوبارہ سے مرض کی تشخیص کرتا ہے، پھر نسخہ بدل دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے، لوگوں کا حال تو یہ ہے، لیکن نبی کا حال یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ گھر جا کے شہد پلاتے ہیں، دست میں اضافہ ہو جاتا ہے، بار دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، شہد کے پلانے سے دست اور بڑھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شہد پلاؤ، حضور نے نسخہ تبدیل نہیں کیا، اس لیے کہ حضور کی رائے اٹل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر شہد پلاؤ، وہ دوبارہ شہد پلاتے ہیں، دست اور بڑھ جاتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ شہد پلایا، پھر مرض میں اضافہ ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا ارشاد سچا ہے، پھر شہد پلاؤ، اور اس کے بعد جب وہ شہد پلاتے ہیں تو سارا مرض رفع ہو جاتا ہے، سارا مرض دور ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں بیان کرنا، عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، ان مذاہب کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، اس میں خرابی ہے، آدمی غلط راستے تک پہنچ جائے گا۔ لوگ عقل کو جب معیار بنائیں گے تو اس طریقے سے دھوکہ کھا جائیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور پکی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔